نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير.
سبق نمبر 224 آیت نمبر 1 سے 26 سورۃ صاد. Lesson number 224, ayat number 1 to 26, Surat Swat.
Makki Surat hai. 5 ruku hai, 88 ayat hai, 88. Tartib ke aitbaar se 38, yani 38 number ki surah hai. 738, 738 kalimat. 3107, 3107 huruf hai. مکی صورتوں میں بھی اس کا نمبر 38 ہے. یہاں سے صورتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جن کے نام حروف مقطعات پہ ہیں, اور یہ اس سلسلے کی پہلی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عموماً صورتوں سے پہلے جو حروف مقطعات آتے ہیں تو وہ ایک الگ آیت ہوتے ہیں, لیکن اس صورت میں آپ انداز دیکھیں گے کہ پہلی آیت میں حروف مقطعات کے ساتھ ہی آیت بھی شروع ہوتی ہے. لفظ صاد حروف مقطعات میں سے ہے, اور ان کے بارے میں وہی بات ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عالم بمرادہ, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس کے معنی کرنے کی کوشش کی, کسی نے صاد سے صادق کہا, کسی نے صدق رسولہ کہہ دیا. ہمارے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ یہ ایک لفظ ہے کہ جس کی مثل مکہ والے پیش نہیں کر سکے, اور ان کو عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز اختیار کیا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اس خوش فہمی سے نکل جائیں کہ واقعی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا مقابلہ کرنے کی توفیق دی ہے. فرمایا والقرآن ذی الذکر, قسم ہے قرآن کی جو سراسر نصیحت ہے. واو یہاں قسمیہ ہے, قرآن پاک کی قسم کھائی. کون سا قرآن؟ ذکر, جو نصیحت والا ہے. خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کی قسم کھانا. اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے, کھا سکتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے. قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے اور کلام صفت ہوتا ہے, اس لیے قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے. وہ لوگ جو قرآن پاک کو مخلوق کہتے ہیں پھر اس خیال سے تو پھر قسم نہیں کھائی جا سکتی, لیکن اس چیز پہ اتفاق ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. ذکر کہا گیا نصیحت والے قرآن کو. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ خیر خواہی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جو خیر خواہی اور نصیحت کی باتیں ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں. گویا کہ یہ انداز ہے اس بات کا کہ اگر تم نے اس قرآن پاک کی بات کو قبول کیا, اس کی نصیحتوں پر عمل کیا, تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بنے گی. بعض لوگوں نے ذکر کا ترجمہ شان اور مرتبے والا بھی کیا ہے. دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں, کیونکہ قرآن پاک عظمت کا حامل بھی ہے اور ایمان اور تقویٰ رکھنے والوں کو نصیحت بھی کرتا ہے اور عبرت کا درس بھی دیتا ہے. اب یہاں قسم تو ہے لیکن اس کا جواب محذوف ہے, اور جواب کیا ہے؟ کہ بات وہ نہیں جو کفار مکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحر شاعر اور کاذب ہیں, بلکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں جن پر یہ شان والا قرآن نازل ہوا. والقرآن ذی الذکر, اور اس سے قرآن پاک کا نصیحت والی کتاب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن پاک کو اس انداز سے نہ پڑھا گیا کہ اس سے نصیحت لی جائے, تو پھر اس کے پڑھنے سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو کہ ہونا چاہیے. اور سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے کہ فی ہی ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے. گویا کہ انسانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. کیا فرمایا آگے؟ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, بلکہ یہ کافر ہی تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. بات بل سے شروع ہو رہی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عبارت محذوف ہے, اور ایسا ہونا سننے والے کو زیادہ متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے اور پڑھنے والے کے فہم اور بصیرت پر چھوڑ دیتے ہیں کہ کہ تم خود سوچو کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے لیکن اگر ہم اس کو ایک جملے میں سمجھیں تو عبارت یوں بنتی ہے کہ اس سراسر نصیحت والے قرآن کی قسم کہ اس کی عبارت میں کوئی پیچیدگی نہیں اس کے دلائل عام فہم ہیں اور اس کے مطلب سمجھنے میں کسی کو کوئی دشواری نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود کافر اس پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں اس کی تو وجہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم اس کتاب کی مخالفت کیوں کرتے ہیں اور اس صاحب کتاب کے پیچھے کیوں پڑ گئے اور وجہ یہ تھی کہ الذین کفروا فی عزت و شقاق یہ تو اپنی شان میں پڑ گئے مخالفت میں پڑ گئے اس کی تعلیمات کو ماننے میں ان کو اپنے باپ دادا کی اور اپنے معبودوں کی ہتک محسوس ہونے لگی اس لیے چڑھ کر اس کی مخالفت کرنے کے لیے آ گئے گویا کہ قرآن پاک تھا تو نصیحت لیکن وہ لوگ جو غرور اور تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک ہے عزت اور دوسرا شقاق عزت کس کو کہتے ہیں غلبے کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا جاننا وہ حالت جس میں انسان اپنے آپ کو بڑا جانے اور دوسرے کی بات ماننے سے رک جائے اس کو عزت کہتے ہیں اور شقاق کا لفظ شق سے ہے پھٹ پڑنا الگ ہو جانا دوسرے سے جدا ہونا اللہ تعالیٰ نے یہاں متکبر لوگوں کی دو کیفیات کا تذکرہ فرما دیا کہ وہ لوگ جو اس کتاب کے پیغام میں کوئی نقص نہیں نکال سکے جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں نقص تو کوئی نکلتا نہیں تو پھر خام خواہ کی ضد میں آ گئے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس کو کسی چیز میں نقص نہ دکھے تو وہ اور زیادہ زور سے بولنے لگتا ہے ہنسی بھی نکل رہی ہو تو ہنسی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ مخالفت برائے مخالفت کا یہی حال ہوتا ہے ایسے جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب کیا کہ دیکھو تم اس پیاری کتاب اور اس پیارے رسول سے مخالفت کیوں کرتے ہو تم کیوں کٹے کٹے رہتے ہو دیکھا جائے تو اپنے آپ کو عزت والا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا انسان کی خوش فہمی ہوتی ہے اس کو لگتا ہے میں بڑا ہوں لیکن وہ بڑا ہوتا نہیں ہے اس کے برعکس جو بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نظر میں وہ خود کچھ بھی کیوں نہ ہو لیکن دوسروں کی نظروں میں اس کو بڑا کر دیتے ہیں یہی کیفیت ان کے تھی اگر آپ اس آیت کے موقع نزول کو سامنے رکھیں تو یہ وہی دن تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زور و شور پہ تھی اور اسلام لانے والوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا کبھی ان پہ کوڑے برسائے جاتے کبھی ان کو پتھروں پہ لٹایا جاتا اور صرف ایک مخالفت برائے مخالفت کی کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کر دیا اب دیکھیے کہ جب لوگ کسی کی بات کو ماننا نہیں چاہتے نا تو صرف بہانے ڈھونڈتے ہیں ان کا اعتراض کیا تھا کہ یہ کل کا بچہ ہمیں باتیں سنانے لگ گیا اس کے باپ دادا اور اس کے بڑوں کو ہم جانتے ہیں وہ تو یہ بات نہ کریں اور یہ آج یہ بات کہنے لگا ہر دور میں حق کو یہی تانے ملے لوگ ہمیشہ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے حالانکہ کرنا کیا چاہیے کیا کہہ رہا ہے دوسرے نمبر پہ رکھیے کہ کون کہہ رہا ہے کیونکہ اگر پہلے نمبر پہ آپ نے یہ رکھ لیا نا کہا کس نے تو نقصان کس کا ہوگا آپ کا اپنا نقصان ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ شقاق کی کیفیت کب آتی ہے جب انسان اپنی ذات کو نمایاں کرنے لگتا ہے دوسروں سے کٹ کے رہنا اسی کو اچھا لگتا ہے جو خود اپنی ذات کے بت کو پوجنا چاہتا ہے فطرت کا اصول کیا ہے کہ چیزوں میں مل جل کے رہو مثال دوں گی پانی کے ایک گلاس کی اس ایک گلاس سے کسی کی بھی پیاس بجھ سکتی ہے لیکن اگر آپ اس میں سے ہر قطرے کو الگ کر دیں کسی کی پیاس نہیں بجھے گی ہاں قطرہ نمایاں ہوگا قطروں کو جمع کر کے پانی کا نام دے دو قطروں کی آئیڈینٹیٹی تو لوز ہو جاتی ہے لیکن وہ گلاس پانی کا دوسروں کی پیاس بجھا سکتا ہے اسی طرح لوگوں کی روحانی پیاس ہو دینی پیاس ہو یا اجتماعی معاملات کی پیاس بجھانی ہو اس کے لیے لوگوں کو اپنی عزت کے خول سے باہر آ کر دوسروں کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسانیت کو فائدہ ہو اگر کائنات سے یونٹی اور اتحاد کو ختم کر دیں تو پیچھے تباہی رہ جائے پانی کے قطرے نہ ملیں نہ وہ سمندر بنے نہ دریا بنے ہر قطرہ کہیں کہیں رکھا ہو ہوا سے اڑ جائے گا قطرہ جلدی اڑ جاتا ہے ہوا سے اڑ جائے گا ویپوریٹ ہو جائے گا جب وہ ایک گلاس میں یا ایک یونٹی میں آ جاتا ہے تو آپس میں فورس بنتی ہے، پھر اس کے مالیکیولس کو توڑنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے پانی کے قطرے اچھل اچھل کے باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ جو اپنی ذات کی قربانی نہیں دے سکتے، پھر وہ دین کی قربانی دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی حالات کچھ مختلف نہیں ہیں، جہاں بھی مکہ والے حالات ہوں گے، جہاں دین کا پیغام اٹھے گا، کچھ لوگ بے چین ہونے لگیں گے۔ وجہ اس کے کہ اس پیغام کو سمجھ کر اس کا ساتھ دیں اور انسانیت کو فائدہ دیں، لوگ مخالفت میں آنے لگتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسانیت کو جو تحفے ملتے ہیں وہ فرقہ واریت کے ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے لوگوں کے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورت کے آغاز میں لا کے بتا دیا کہ دیکھو، اس کتاب کے ساتھ تمہارا رویہ عزت اور شقاق والا ہے، حالانکہ اس کتاب اور اس صاحب کتاب کا پیغام کیا ہے کہ تم عاجز بن جاؤ۔ اور جب ایسے لوگوں کو ان کی مخالفت کے نتیجے میں بھگتنا کیا پڑا؟ تباہی۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ان سے پہلے ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، عذاب کے وقت انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، حالانکہ تب مخلصی کا وقت نہ رہا تھا۔ یہ ہے انجام کہ جب لوگ شکاک کی سطح پہ آتے ہیں، بڑے بن گئے تو مات کھائی، ہلاکت دی، کیونکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو دے کے دیتا ہے۔ اشارہ ہے ان قوموں کے اوپر آنے والے عذاب اور ان کی اس پکڑ کا کہ جس وقت پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا اور ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ قرن بستیوں کو اور قوموں کو اور صدیوں کو کہتے ہیں۔ فنا دو، پس انہوں نے پکارا، و لا تا، لا تا اصل میں لا تھا، تا اس میں اضافے کی لگ گئی، یعنی نہیں تھا ہی نہ وہ وقت مناس، چھٹکارے کا۔ مستر میمی ہے، نون واو سواد اس کا روٹ ہے، بھاگنا اور پیچھے ہٹنا۔ اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کے عذاب آئے، اس وقت فریادیں کرنے لگے، کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر بھاگے۔ یہی بات پیچھے بھی آ چکی کہ فلما حسوا بأسنا، پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو لگے بھاگنے، اور ان کو کہا گیا اب کیوں بھاگتے ہو، اب کیوں چیختے ہو، اب بھاگنے کا وقت نہیں، اب فریاد کا وقت نہیں، آج تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، جتنا چاہو چیخ لو چلا لو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہدایت کو سامنے دیکھ کر جھٹلا دیا، لہٰذا اب تم بھاگو۔ بالکل ایک منظر ذہن میں آنے لگتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، کوئی راستہ نہیں دکھتا، عذاب کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا، اسی طرح توبہ کی طرف لپکے، لیکن نہ تو وہ وقت توبہ کا تھا نہ اور بھاگنے کا، اور ایسے وقت میں ان کو ایمان نے فائدہ نہ دیا، بھاگ نہ سکے عذاب سے، مناس، بھاگے اور پیچھے ہونے لگے۔ واجبو انجاہم منذر منہم، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے، بہت ہی بڑا جھوٹا۔ یہ تھا ان کا تعجب، نبی کی تعلیمات پر حیرت کا اظہار کیا، ان کو یہ نئی بات لگی کہ یہ اس کو کون سی بات سمجھ میں آ گئی، آج تک ہمارے بڑوں کو تو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ یہ لات منات کچھ نہیں دیتے، آج اس کو یہ بات کہاں سے سمجھ آ گئی۔ لہٰذا اس کی اس بات پر تعجب کرنے لگے، اور کیا کہا کہ یہ ساحر اور کذاب ہے۔ اب دیکھیے کس بات پہ ان کو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ ڈرانے والا ہم ہی میں سے کیوں آ گیا، تو کس میں سے آتا، کوئی جن آتا، کوئی فرشتہ آتا، کیا اس کی بات یہ سن لیتے، کیا اس کو دیکھ کر ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی۔ ہر دور کا مسئلہ یہی رہا کہ اللہ کے نبیوں کی بشریت پر ان کو افسوس ہوا، حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہے۔ حالانکہ دیکھیے کہ تعجب کی بات تو تب تھی کہ نبی کو اجنبی یا فرشتہ ہوتا، کیسی عقل پہ پردے پڑے کہ وہ ڈرانے والا جو انہی کی زبان جانتا تھا، انہی کے اندر رہتا تھا، اس نے بات آ کے بتائی، تو تعجب کی کیا بات ہے۔ جیسے ایسے ہی نا کہ اپنی زبان کا کوئی شخص آپ کو کوئی سکھانے بیٹھ جائے، تو اس میں تعجب ہے؟ تعجب تو آپ کو اس وقت ہو جب آپ کو ایسا شخص بتانے لگے جس کو آپ کی زبان نہیں آتی، یا آپ کو جس کی زبان نہیں آتی، تو گویا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر شک کرتے تھے، اور ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ آپ کی تعلیمات بڑی عجیب ہیں، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، بہت جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا۔ یہ کافر آپ کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ آپ کے کلام کی شیرینی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر مٹھاس تو ویسے ہی تھی, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مخلص انسان اس کو بیان کرتا تو لوگوں کے دل کھچے آتے. جو سنتا وہ آپ کا گرویدہ بن جاتا, آپ کا ہو کے رہ جاتا. چاہے راستے میں پھر مشکلات آتی, الزامات لگتے, لوگ ایک دفعہ ادھر آ جاتے تو کبھی نہ پلٹتے. اس پہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کے برین واش کر دیتا ہے, یہ ان کی مت مار دیتا ہے, یہ لوگوں کو ٹریپ کر لیتا ہے, باتوں میں آ جاتے ہیں لوگ, صرف زبان کی بس مٹھاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کے الزام لگاتے تھے یہ. اور جھوٹا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ تعلیم جو اللہ کے نبی کے ذریعے پیش کی جاتی تھی وہ ان کے اعتقادات کے خلاف تھی. انہوں نے تو نہ جانے کتنے خدا بنا رکھے تھے, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی خدا پہ راضی ہو جاؤ. اور وہ بات بھی انہوں نے اگلی آیتوں میں بیان کر دی, اجعل الآلہۃ الہاً واحداً. آ کیا جعل الآلہۃ, یہ کر دیتا ہے کیا, اس نے کر دیا ہے سارے الہوں کو ایک ہی الہ. ان ھذا لشیءٌ عجاب, یہ کیسی عجیب بات ہے, یہ تو بہت عجیب بات ہے, یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ یہ سارے خداؤں کا ایک ہی خدا کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وانطلق الملأ منھم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم, اور ان کے سردار چل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو. ان ھذا لشیءٌ یراد, یہ بات تو کسی اور ہی ارادے سے کہی جا رہی ہے. آیات سے بھی لگ رہا ہوگا, ان آیات کے پیچھے ایک واقعہ ہے. کچھ پس منظر ان آیات کا آپ کے سامنے رکھوں گی. 10 نبوی یعنی نبوت کے 10ویں سال ابو طالب بیمار ہو گئے, اور یہ وہی سال تھا کہ جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال بھی ہوا تھا, اور اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سال بہت ہی صدمے اور دکھ والا تھا. ایسے وقت میں جب انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب جو ہیں وہ بیمار ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسی بیماری میں چلے جائیں, اور اس کے بعد اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا تو اس کے نتیجے میں ہماری بڑی رسوائی ہوگی, کہ چچا کی زندگی میں تو ان کو ضرورت نہ ہوئی اور بعد میں لوگ ان کو دبانے لگے. چنانچہ 25 لوگ جو تھے, 25 لوگ ایک وفد کی صورت میں ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ذرا اپنے بھتیجے کو بلاؤ, ہم اس کے مذہب میں مداخلت نہیں کرتے, وہ اپنے مذہب کے مطابق جیسے چاہے عبادت کرے, لیکن یہ لوگ ہمارے مذہب میں مداخلت نہ کریں, نہ ہمارے معبودوں اور بزرگوں کو برا بھلا کہیں, وہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انہیں ان کے دین پر چھوڑ دیں. اس وقت ابو طالب نے پھر آپ کو بلایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب آپ وہاں گئے تو ایک آدمی کی جگہ خالی تھی. ابو جہل فوراً وہاں جا کے بیٹھ گیا کہ کہیں اللہ کے نبی وہاں نہ بیٹھ سکے. خیر, آپ جب تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے تو اس وقت پھر ابو طالب نے کہا کہ یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں اور اس قسم کی بات پر سمجھوتا اور عہد و پیمان کرنے آئے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھو یہ لوگ پریشان ہیں, تم بتاؤ کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا. اس وقت پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں انہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر وہ اس کو مان لیں تو سارا عرب جو ہے وہ ان کا تابع فرمان ہو جائے, اور عجم پر بھی ان کی بادشاہت قائم ہو, وہ ان کو جزیہ دے. اب یہ بات وہ تھی جیسے کہ ان کی دکھتی رگ کو پکڑنا. ابو جہل کہنے لگا, تمہارے باپ کی قسم, ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں. کیونکہ یہ تو ان کے دل میں شوق تھا ہی نہ کہ لوگوں کے اوپر حکومت کریں, قبضہ کریں, تو یہ لالچ دیکھا تو فوراً مان گیا. آپ نے کہا, تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو, اور اللہ کے سوا جن جن کو پوچھتے ہو انہیں چھوڑ دو. اس بات پر ان سب نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. پھر آپس میں کہنے لگے, اٹھو یہاں سے اور اپنے آبا کے دین پر ڈٹ جاؤ, یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اس موقع پر سورت سواد کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئیں. یہ سیرت ابن حشام میں موجود ہے, اور امام ترمذی نے بھی اس کو تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے بیان کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہر قبیلے کا الگ بت ہو, جو ہر قبیلے کے بت سے مختلف قسم کی مشکلات ان کا حل مانگے, ان سے حاجات مانگے, اور جن کا یہ خیال ہو کہ اللہ آسمان پہ ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا جو نیچے ہیں یہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو تو پھر یہ بات واقعی لگنی تھی کہ اجعل الآلہۃ الہاً واحداً ان ھذا لشیءٌ عجاب, یہ تو کیا عجیب بات کرتا ہے کہ ایک سارے خداؤں کو ایک کر دو. بعض جگہات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم اتنوں سے مانگتے ہیں, ہم بیٹا مانگتے پھر بھی بیٹی ہو جاتی ہے, اور تم کہتے ہو سب کو چھوڑ کے ایک سے مانگو، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ حالانکہ ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات، جو ایک کے درکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو در دھر کے اوپر بھٹکنے سے روک لیتا ہے، ورنہ تو دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ مشرق بھی اسی طرح کا انسان ہوتا ہے کہ جو ایک در سے اٹھ کے دوسرے پہ جائے اور دوسرے سے اٹھ کے تیسرے پہ جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ چلے گئے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ اس کلمے کو پڑھ لیجئے، تو اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے باپ داداؤں اور قوم کے بڑوں کے دین پر ہی رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا تھا کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ اور ابو طالب بیمار تھے اور اسی بیماری میں فوت ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں لوگوں کو ایک رب کا بننا مشکل لگتا ہے۔ وانطلق الملأ منهم، پس اٹھ کے چل پڑے سردار ان میں سے، وہی 25 سردار جو آئے تھے، کیا کہتے ہوئے، ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو اور صبر کرو اپنے الہوں پہ، جم جاؤ۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ جم جاؤ، یعنی اس کی باتوں میں آ کے اس کو کچھ نہ کہو اپنے خداؤں کو، بلکہ جو کر رہے ہو اسی کو کرتے رہو، ان کی عبادت پہ خوب ڈٹ جاؤ۔ انہا ذل شعی یوراد، یہ تو کسی اور ارادے کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیے الزام کیا لگ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یہ ارادے تو اندر سے کچھ اور ہی ہیں، یہ ہمیں تو کچھ اور کہتے ہیں، اصل میں تو یہ اقتدار چاہتے ہیں، دال میں کچھ کالا ہے۔ دیکھیے جب بھی لوگ بے لوس طریقے سے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں نا، تو لوگوں کو یہ شبہ ضرور لاحق ہوتا ہے کہ آخر ان کو فائدہ کیا ہوگا، آخر ان کا اس میں کیا فائدہ، کچھ تو ہوگا، نہیں ایسے تو نہیں ہوتا، نہیں ایسے اور ویسے۔ یہی بات اللہ کے نبی کے دور میں لوگ سوچا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے، آخر کوئی بات ہے، نہیں 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 یہ کچھ اور بات ہے، صرف اوپر سے بات دین کی لگائی ہوئی ہے، اندر سے کچھ باتیں دوسری ہیں۔ کبھی کہتے کہ یہ اقتدار لینا چاہتے ہیں، کبھی کہتے کہ یہ سرداری چاہتے ہیں، خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیڈر بننا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عزم اور استقلال کے ساتھ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح اس سے ہٹنے والے نہیں، اور ایسا انقلاب آ بھی سکتا ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے اپنے باپ دادا کے دین کی حفاظت پر ڈٹ جاؤ۔ سچ سے لوگ ڈرنے لگتے ہیں، ہمیشہ ہر دور میں یاد رکھیے، جس کے پاس سچ ہوتا ہے نا، لوگ اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہ کہے نا تو لوگ جو ہیں وہ بغلے جھاڑنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سچ کو آنچ نہیں اور سچ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اور مسئلہ ہر دور کا وہی ہے، ما سمینا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے اپنے سے پہلی ملت میں تو یہ کبھی دیکھا ہی نہیں، پہلی ملت، پھر ماضی کی باتیں، دیکھو ہم نے تو قریب کے دین میں کبھی ایسی کوئی باتیں سنی نہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ قریب کے زمانے میں جتنے بزرگ گزرے، یہود ہیں، عیسائی ہیں، ہمارے ملکوں کے ارد گرد رہنے والے ہیں، ایران، عراق، مشرق جو ہے مجوسیوں سے بھرا پڑا ہے، ہم نے تو کبھی کسی سے یہ نہیں سنا کہ بس ایک ہی خدا کو مانو اور اسی کے ساتھ رہو، اور یہ پیارے جن کو ہم پوج رہے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے نیا دین آ گیا، یہ تو من گھڑت بات ہے۔ ہر دور میں لوگ ایسی کہتے ہیں، دیکھو فلاں جاہل تھا، اچھا بتاؤ فلاں بڑے بڑے عالم ہیں، دیکھو فلاں داڑھیوں والے ہیں، فلاں دیکھو حافظ ہیں، فلاں ایسے ہیں، تو پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کسی کی میراث نہیں، اللہ تعالیٰ نے حق کو بتا دیا، کوئی مانے کہ نہ مانے۔ ان ہذا الا اختلاق، یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے، اگر آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں نا، ایسے لگتا ہے کہ الزامات کی حد ہے، پہلے شقاق، پھر مناس، پھر کذاب، عجاب، یوراد، اور اب اختلاق۔ یہ تو گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ من گھڑت باتیں، بیس لیس ساری باتیں، کوئی حقیقت نہیں، خام خواہ ایسی بڑی بات بنی ہوئی ہے، ورنہ اندر حقیقت تو کچھ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ حق کے ساتھ تانوں کے کتنے تیر ہوتے ہیں، لوگ کتنے الزام لگاتے ہیں، اور یہ ان کے سٹ پٹانے کی بھی علامت ہوتی ہے، جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا نا تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جیسا کوئی خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کو سمجھنے لگتا ہے، خود چونکہ کسی وجہ سے دین کی طرف آتے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی پر بھی یہی الزام لگاتے تھے۔ یہاں اختلاق جو ہے نا، یہ توحید کو کہہ رہے ہیں کہ یہ توحید اس کے اپنی من گھڑت بات ہے۔ لو دیکھو عیسائی بھلا جھوٹے، لو تم وہ عالم نہیں ہے، وہ تو خود دو کو مانتے ہیں، تین کو مانتے ہیں، یہ کہاں سے اب نیا دین آ گیا؟ ہوتا کیا کہ لوگ پھر فوراً پچھلے موجودہ دین سے لوگوں کو ٹیلی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ضروری نہیں کہ جو دین کا نام لے رہا ہے وہ دیندار بھی ہو۔ اور غصہ آ رہا ہے کیا؟ اُنزل علیہ الذکر من بیننا، کیا یہی شخص رہ گیا تھا ہم میں سے جس پر ذکر نازل ہوتا؟ کیا نبوت اسی کو ملنی تھی؟ دنیا والوں کے ناپنے کے معیار اور ہوتے ہیں، کسی کی عظمت کو ناپنے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، وہ دولت اور جاہ و منصب اور باپ دادا کے ناموں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے تھے یہ کیسا بشر ہے، نہ باپ ہے اور دولت بھی نہیں، بنتا کوئی مکہ اور طائف کا کوئی سردار نبی بنتا، کوئی ابو لہب بنتا، ابو جہل بنتا، یہ کیا کل کا بچہ، ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پلا ہوا، باپ کے بغیر پلنے والا یتیم۔ اُنزل علیہ الذکر، اور یہاں دیکھیے خود ہی ذکر کہہ رہے ہیں قرآن کو، نصیحت ہے۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے قرآن پاک کو بہت کثرت سے ذکر کہا گیا کہ یہ ایسا ذکر اتارے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کسی آدمی پر دو بستیوں کے بڑوں میں سے؟ اشارہ تھا ان کا ولید اور مغیرہ کی طرف، بڑے بڑے سرداروں کے نام لیتے تھے، اچھا وہ بن جاتا، اچھا وہ بن جاتا، اللہ تعالیٰ کہتے تم سر پھوڑتے رہو، بل هم في شك من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہے میری ذات سے، میرے ذکر سے، میری نصیحت سے ان کو شک ہے، یعنی بات جو نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ سرے سے آپ کی رسالت کے منکر ہیں، جس کی وجہ سے میرا کلام بھی ان کے نزدیک مشکوک ہو گیا۔ ایک اور مطلب اس کا لیا جاتا ہے کہ رسول سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ رسالت سے پہلے کفار مکہ اللہ کے نبی کے صادق اور امین ہونے کے قائل تھے، لیکن جو ہی آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا تو اب شک کیا جانے لگا۔ کل تک جس کو صادق اور امین کہتے تھے آج اس کو کذاب کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل بات تو پھر بیچ میں میری ہی ہے نا، نبی تو کل اچھا ہی تھا، آج فرق کیا ہوا کہ میرا نام لینے لگا، برا ہو گیا۔ آج بھی دیکھیے لوگ آپ سے محبتیں کریں گے، آپ کے ساتھ ان کے کیسے اچھے اچھے معاملے ہوں گے، جو ہی آپ دین کی بات کریں گے ایسے لگتا ہے کہ ان کی دکھتی رگ پہ پاؤں آ گیا، یوں اٹھک پڑیں گے، ایسے لگے گا کہ جیسے ان کو آپ کے ساتھ بیر ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو مجھ سے بیر ہے نا۔ آج بھی جب کوئی دین کے نام پہ کسی کو ستاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر کہتے ہوں گے میرے نام پہ ستا رہے ہو، آج ذرا یہ دین کا نام چھوڑیں، پھر دیکھو تم اس کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو، پھر کیسی محفلیں سجاتے ہو، پھر تمہیں یہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری ہی یاد سے شک میں ہیں، بل لما یسوقوا عذاب، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے بھی میرا عذاب چکھا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں میں کر کیا سکتا ہوں، یہ بےہودہ قسم کے اعتراضات اسی لیے تو کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے میری مار کا مزہ نہیں چکھا، ایک بار اگر انہوں نے میرے عذاب کو چکھ لیا تو ان کے سارے بلکس نکل جائیں گے، پھر ایسی باتیں کرنے کی ان کو خوش کہاں رہے گی۔ یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے ایک دفعہ ذرا ہلکی سی مار چکھ کے دیکھیں، پھر ان کو پتہ چل جائے گا، ہوش آ جائے گی، عقل ٹھکانے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امین دہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا ان کے پاس آپ کے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور سب کو عطا کرنے والا ہے۔ مراد کیا ہے کہ ان کو جو اعتراض ہے کہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کہ اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے ہاتھ میں کہ جس کو چاہے رسالت دیں، جس سے چاہے چھین لیں، حالانکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، جس کو دینا چاہے، نہ دینا چاہے تو نہ دے۔ اگر اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں رحمت دی ہوتی نا تو وہ رکھی رکھی پرانی ہو جاتی، انسان کسی کو دیتے نا کہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ ایک اور جگہ آتا ہے قرآن پاک میں قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي اِذَا لَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اگر میرے رب کی رحمتوں کے خزانے تمہاری ملکیت میں ہوتے تو تم تو کمی کے ڈر سے خرچ کرنے سے رک جاتے، اور انسان ہے ہی بہت ناشکرا۔ تو یہی لوگوں کا ہر دور میں مسئلہ رہا کہ وہ نبی کی حیثیت کو پہچان نہیں سکتے، وہ اپنے زوم میں کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس چیز کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے آپ کبھی اس سے فائدہ نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو شک سے پاک کر دے، ریب سے پاک کر دے، کیونکہ جہاں شک آ جاتا ہے تو آپ پکی پکائی ہنڈیاں پھینک دیتے ہیں، کچھ بھی نہ اس میں، صرف شک پڑ جائے، آپ اس کی بھی کیئر نہیں کرتے کہ کچھ اور ہے بھی کہ نہیں۔ شک ہو جائے کہیں جانے میں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، جتنا مرضی پیسہ مل جائے، جتنا مرضی لالچ دیا جائے، کبھی نہیں جاتے۔ شک ایمان کے منافی ہے، جب بھی آپ دین کی طرف آئے نا تو آپ کے دلوں میں لوگ شک ضرور ڈالیں گے، کبھی ایسی بات ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اے اللہ مجھے شک سے بچا، میرے دل کو ہدایت کو پانے کے بعد چھونے کے بعد گمراہی میں نہ کرنا اور مت سوچئے کہ آپ محفوظ ہیں. آپ نے 23 پارے پڑھ لی, اب کوئی شک نہیں آئے گا. شیطان تو اتنے زیادہ حملے کرتا ہے کہ آپ قرآن پورا پڑھ جائیں بعد میں شک کرے گا, تمہیں کیا پتہ تم نے کیا پڑھ لیا, تمہیں پتہ ٹھیک بھی پڑھایا کہ نہیں, تم کیا دلیل لیتی ہو. اور انسان کا یوں دماغ الٹتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کا الٹے کہ ہم قرآن پڑھ کے بھی ہدایت سے دور جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ایک ساتھی تھی, اچھی بھی تھی, گھر والے کچھ عقیدہ ایک ایسے ہی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن سے جوڑا. کسی جگہ گئی, ٹھیک ہے, انہوں نے کہیں پڑھا اور جہاں پڑھا وہ یعنی نسبتاً عقیدے میں ان سے اچھے تھے, یعنی صریحاً یہ کہہ دوں کہ شرک نہیں تھا, وہاں فقہی اختلافات تو ہوتے ہیں. حالانکہ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ کہتے تو سارے اپنے آپ کو مسلمان ہی ہیں لیکن عقائد بالکل مشرکانہ ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلوب اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں. کچھ بہنیں تھیں, ان میں سے دو کو شاید اللہ نے توفیق دی قرآن پڑھنے. کسی جگہ گئیں, داخل ہوئیں, قرآن اچھا لگا, پڑھنے لگ گئیں, پڑھ گئیں, کافی پڑھا. جنہوں نے پڑھایا انہوں نے بہرحال اس عقیدے سے بہتر تھا ان کا عقیدہ پڑھا دیا. پورا پڑھنے کے بعد کہتی ہیں کہ ان کے کوئی چچا تھے یا انکل تھے, وہ کہتی ہم سے بڑی بحث کیا کرتے تھے کہ تم کہاں جا رہی ہو, تم بھٹک جاؤ گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. کہتی ہیں کہ اتنا انہوں نے ہمارے دل میں شک ڈال دیا کہ اب ہم نے سوچا کہ اچھا پتہ نہیں ہم نے غلط ہی نہ پڑھا ہو. آپ وہی جو اپنا پرانا مشرکانہ عقیدہ تھا انہی کی کسی استاد یا استاد سے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا کہ چلو ہم تحقیق تو کریں. میں نے کہا اللہ کے بندو, پڑھ لیے قرآن تو اب اس کو دوسری اینگل سے تو نہ دیکھو. وہ ظاہر ہے جو غلط پڑھیں گے دوسرے سوچ سے, وہ کہ ان کو یہ کہیں گے تم نے پہلے ٹھیک پڑھا, ہر آیت دوسرے سے کنٹرڈکٹ کرے گی. تو اللہ سے بڑی دعا مانگا کریں ہر لمحے, وہی لمحہ اچھا ہوگا جس دن جنت میں پہنچ جائیں گے. ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے کتنا بڑا دشمن لگا ہوا ہے. بل ہم فی شک کے من ذکری بل لما یذوق عذاب ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. وہ غالب ہے, وہ دینے والا ہے, اس کی رحمتوں کے خزانے ان کے ہاتھ میں, ان سے پوچھ کے اللہ تعالیٰ دے گا کسی کو کس کو نہ دے. ام لہم ملک السماوات والارض, کیا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. یہ نشانیاں مانگتے تھے نا, دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہے کہ نہیں, یہ نبی غیب کی جو خبریں دیتا ہے سچ ہے کہ نہیں. تو کہا اچھا ان کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے, فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ, اگر یہ بات ہے تو یہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں. مطلب کیا ہے کہ جا کے دیکھ لیں, سارے اسباب جمع کر لیں اور آسمانوں پہ جا کے وحی کا سلسلہ بند کر دیں, اور جسے رسول بنانا چاہتے ہیں وحی کا سلسلہ ادھر موڑ دیں. ہو سکے گا؟ ہرگز نہیں. انجام کیا ہے؟ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ. یہ تو بڑے بڑے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا معمولی سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھا جائے گا. ان سے پہلے تو بڑے بڑے گزر گئے, اللہ کے مقابلے میں باتیں کرنے والے بڑے بڑے گروہ گزر گئے, نمرود گزر گیا, فرعون گزر گیا, شداد گزر گیا. یہ مکہ والے معمولی سی جماعت بیٹھے چوپالوں میں بیٹھ کے اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے, یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ حق کے مقابلے میں یہ باتیں کرنے والے ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکست کے فیصلے کر لیے. جندن لشکر جنود سے, ما ہنالکا جو, ما چھوٹا یا تقلیل کے لیے, ما کے عربی میں 10 معنی آتے ہیں, کہیں زائدہ ہوتا ہے, کہیں استفہام کا ہوتا ہے, سوال کا, یہاں تقلیل کا ہے, قلت, چھوٹا سا ہے. کیا ہم ان کو سمجھتے کہ ہنالکا اسی جگہ اور اسی موقع پہ اشارہ بھی ہے, یعنی بالکل قریب, اور مراد کیا ہے کہ یہ اسی جگہ فوراً مہزوم ہضمہ سے شکست دینا, شکست کھا جائے گا. من الاحزاب لشکروں میں سے, کذبت قبلہم ان سے پہلے چھٹلایا تھا, کس نے؟ قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد, قوم نوح اور عاد اور فرعون میخوں والے نے, ان سب نے بھی چھٹلایا تھا. میخوں والا یہاں فرعون کے لیے استعمال ہوا. اگر اس کو محاورتاً مانا لیا جائے تو مطلب کہ بہت بڑی مضبوط سلطنت کا مالک تھا, کیونکہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ پڑاؤ ڈالتا تھا تو کیل ہی کیل دکھتے تھے جن سے وہ خیموں کو باندھتے تھے. اسی طرح اس کو ذوالاوتاد اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جب کسی کو سولی پہ چڑھانا ہوتا تو تختے کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوکتا تھا، اسی لئے پھر یہ ذی الاوتاد کے لقب سے مشہور ہوا. سورہ فجر میں بھی آئے گا آیت نمبر 10 میں. یعنی یہ بڑے بڑے گزر گئے، وہ چلے گئے تو یہ پیچھے کیا رہیں گے. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوتٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ، اور سمود اور قوم لوت اور اصحاب الْأَيْكَةِ، اور یہ گروہوں والے تھے، یہ تو بڑے بڑے گروہ تھے. یعنی یہ بڑے گزر گئے اصحاب الْأَيْكَةِ بن والے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا حال ہے، پیچھے تذکرہ گزر گیا. یعنی جب یہ اتنے بڑے بڑے گزر گئے وہ نہیں رہے تو یہ کہاں رہیں گے. کلن الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو چٹلایا تو ان سب پر میرا عذاب واقع ہو گیا، واجب ہو گیا. کیا حال تھا ان کا؟ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. فواق کہتے ہیں اتنا وقت جو دودھ ہوتے ہوئے بیچ میں آتا ہے. کبھی آپ نے کسی کو دودھ ہوتے ہوئے دیکھا ہو گائے کا؟ ایک دفعہ تھن کو نچوڑنے اور دوسری دفعہ وہی تھن نچوڑنے کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے نا، اس کو فواق کہتے ہیں. مراد انتہائی قلیل مدت، چند سیکنڈ بھی نہیں ہوتے ہوں گے. اتنا تھوڑا سا وقت بھی نہیں آئے گا بیچ میں جب ان کی پکڑ ہوگی، دھماکہ ہوگا مسلسل. دو مطلب ہے اس آیت کے، ایک تو یہ کہ جب یہ دھماکہ یا کڑاکہ ہوگا تو یہ اس وقت تک مسلسل ہوتا رہے گا جب تک سارے مجرم ڈھیر نہ ہو جائیں، معمولی سبھی وقفہ نہیں آئے گا بیچ میں. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے بس ایک کڑکا ہی کافی ہوگا، دوسرے کی نوبت اور حاجت ہی نہیں آئے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. آپ سوچئے ذرا، اتنی کیفیت ہوگی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، اتنا وقت بھی نہیں ملے گا اور فوراً ان کو وہاں سے ختم کر دیا جائے گا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور کہتے ہیں پروردگار ہمیں ہماری چارج شیٹ جلدی کر کے روز حساب سے پہلے ہی دے دے. یہ بھی کفار مکہ کا عجیب و غریب مطالبہ تھا، کہتے تھے ہم تو مرنے کے بعد جینے کے قائل ہے ہی نہیں، ہم تو نہیں مانتے کہ مریں گے پھر آخرت آئے گی پھر اعمال نامے اور حساب کتاب ہوں گے. اچھا اگر ایسا ہے نا تو لاؤ پھر دنیا میں دے دو ہمارے پرچے، ہم اتنا انتظار نہیں بھی کر سکتے، لاؤ جلدی سے ہمارے پرچے ہمارے سامنے لے آؤ اور ہم اپنے آپ کو بچا لیں، کچھ کر لیں. مذاق کے ساتھ کہتے تھے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کر کے دکھاؤ ذرا ہم پھر مانیں گے. ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو سچا کرنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے. یہ جو قطن ہے نا ٹکڑا، قطع اردو میں لفظ ہوتے ہیں نا وہ عین سے ہوتا ہے، یہ خالی قطن ہے جیسا قط اور قط ہوتا ہے، ہمارا حصہ. یعنی جو عذاب ہمیں آخرت میں ملنا ہے وہ آج اس دنیا میں لے آؤ بھائی، دیکھتے ہیں ذرا بھلا کیا ہوتا ہے، کتنی باتیں ہیں تمہارے اندر، یہ کیسی کیفیات تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو. یہی بات سورۃ انفال کی آیت نمبر 32 میں بھی آتی ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ وہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا آسمان سے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ. ہے نا سمجھ کی کمی، کیسی باتیں کرتے تھے. اور اب دیکھیے کہ یہ پچھلی قوموں کی جو بات ہے نا، اس کا تذکرہ سورۃ ہجر آیت 78 اور 79 میں بھی آتا ہے، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا بِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک اصحاب الائکہ ظالموں میں سے تھے، پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور وہ کھلی شاہراہ پر تھے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے تذکرے کر دیے کہ یہ اتنا کچھ ان کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے دیا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں ماننے والے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے.